السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله المجتبى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، آج ماہ ذیقعدہ کی 6 تاریخ ہے اور فرائض اسلام میں سے 5ویں فریضے کی ادائیگی کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے، اور وہ 5واں فریضہ حج کا ہے جو عمر بھر میں جن کو سکت ہو، جن کو گنجائش ہو، جن کو قدرت ہو، ان پر ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور حج کا وقت شوال کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے. شوال، ذیقعدہ اور ذی‌الحجہ کے 12 دن، یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں تیاری کرنے والے تیاری کر رہے ہیں، کوشش کرنے والے ابھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ابھی ویزا انٹراسمنٹ شروع نہیں ہوا یہاں، لیکن دوسرے ملکوں میں جو عازمین حج بیت اللہ کے تھے وہ وہاں سے روانہ ہونے بھی شروع ہو گئے ہیں، حج کی فلائٹیں شروع ہو گئی ہیں دوسرے ملکوں سے. تو بہرحال میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مختصر سا مطلب بتانا چاہوں گا، اور دوسری ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس کی کچھ مختصر سی تشریح کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، کن لوگوں پر فرض کیا گیا ہے؟ کہ جو قدرت رکھتے ہوں، استطاعت رکھتے ہوں، جو طاقت رکھتے ہوں، وہاں جانے کی، آنے جانے کا خرچہ موجود ہو، وہاں جانے کی گنجائش ہو، تو ایسے لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے. ومن کفر، اور جو شخص اس کا منکر ہو، اس کا انکار کرنے والا ہو، چاہے وہ یہ کہے کہ بھائی نمازیں تو ٹھیک ہے فرض ہیں، روزہ بھی ٹھیک ہے چلے گا فرض ہے، زکات بھی دے لیں گے فرض ہے، لیکن حج فرض نہیں ہے، حج کی فرضیت کو مانتا نہیں، حج کی فرضیت پر ایمان نہیں لاتا، اس کا اقرار نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ ادا کرتا ہو، زکات دیتا ہو، مگر حج کی فرضیت کا اقرار نہیں کرتا، اس پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کے باوجود کافر ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود کافر ہے. ومن کفر، اور جو شخص منکر ہو، اور منکر ہونے کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں، ایک تو فرضیت کا ہی انکار کرے، ارے وہاں جانے کا کیا فائدہ، اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ میں یہیں دے دوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، نہیں. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو حج کی فرضیت پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، لیکن یقین کے باوجود، حج کے فرض ہونے کے باوجود اس کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو ایک معنی کے لحاظ سے اس کو بھی کافر کہا گیا ہے، اس کو بھی منکر کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے احکام کی ناشکری کر رہا ہے. اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے مگر جو فریضہ ہے اس کو بجا نہیں لا رہا، اس کو پورا نہیں کر رہا ہے. تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے کچھ بادشاہ بھی اس قسم کے گزرے ہیں کہ انہوں نے پوری رعایا کا خیال کیا، ان کے لیے ہر چیزوں کی سہولت دی اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، سب کے ساتھ انصاف کیا، ان کے ساتھ خیر خواہی کی اور سارے مسجدیں بنائی، مذہبی ادارے بنائے اور سب کچھ بنائے، لیکن اللہ پاک نے ان کی قسمت میں حج مقدر نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ حج نہیں کر سکے. تو ومن کفر، ایسے لوگ بھی وعید میں شامل ہو جاتے ہیں، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور بہت سے لوگ فرض ہونے کے باوجود جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے پیسے تو ہیں لیکن یہ مکان بنا دوں، یہ بیٹی کی شادی کر دوں اور فلاں کر دوں. اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین کی جو وعید میں شامل ہو جائے گا. اس لیے جو حج اسلام کا پانچواں فریضہ ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور میں اب آتا ہوں حدیث پاک کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. یہ ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں ہمیشہ اور مذاکرہ کرتے رہتے ہیں تاکہ عمل کی توفیق ہو جائے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، بنیادی چیزیں پانچ ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، گواہی دینا. اگر شہادت نہیں ہے، گواہی نہیں ہے، ایمان کی دولت سے وہ مالا مال نہیں ہے، ایمان اس کو حاصل نہیں ہے، اب آگے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دے، حج کرے، سب کچھ کرے، ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ یہ ساری چیزیں قبول نہیں ہوں گی. تو اس میں شہادت، شہادت کا لفظ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. اگر کوئی غیر مسلم وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ استعمال کرے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے آئی بلیو، آئی نو، میں یقین کرتا ہوں، میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے، اس قسم کے الفاظ اگر استعمال کرے گا تو وہ اس کا وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا. فقہ نے لکھا ہے اشہدو، شہادت کا لفظ ضروری ہے. عالم، میں جانتا ہوں، عالم اللہ الہ الا اللہ، اتیقن اللہ الہ الا اللہ، میرا بلیف ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو ان الفاظ سے اسلام میں داخل نہیں ہوگا. اسلام میں داخل ہونے کی شرط شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے. تو اس لیے جو نو مسلم ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو اسلام میں داخل ہونے کے وقت کلمہ، ان کو شہادت دلائی جاتی ہے، کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ان کا ایمان نہیں، مقبول نہیں ہوتا، معتبر نہیں ہوتا. تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کو تو ایک مانتا ہو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اعتراف نہیں کرتا ہو تو اس کا بھی ایمان معتبر نہیں، اس کی بھی شہادت معتبر نہیں. اور یہ بنیاد ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے سب سے پہلے فریضے کا. جب آدمی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا فریضہ فرض جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے نماز کا. تو نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا و اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنا ہے, صلاۃ کو قائم کرنا ہے. صلاۃ پڑھنا نہیں فرمایا, قراۃ الصلاۃ نہیں فرمایا. اقامت کے معنی ہے کسی چیز کو صحیح طور پر کھڑا کرنا, صحیح انداز پر, صحیح طور طریقے کے ساتھ اگر کوئی چیز پڑھی اس کو کھڑا کر دینا, یہ ہے اقامت کے معنی. کیونکہ نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہا جاتا ہے, تو سب بندی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے, اس کو بھی اقامت کہتے ہیں. تو ایک نماز پڑھنا ہے اور ایک نماز قائم کرنا ہے, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور ہم اردو میں تو صلاۃ کے معنی نماز کے کر لیتے ہیں, لیکن صلاۃ کہتے کس کو ہیں, صلاۃ کا مفہوم اور مطلب کیا ہے, یہ صلاۃ کا لفظ نکلا کہاں سے ہے, اس کے معنی کیا ہیں, اس پر غور کرنے کی بہت کم کو توفیق ہوتی ہے. صلاۃ عربی لفظ ہے, اس کا اردو ترجمہ, فارسی ترجمہ نماز ہے. نماز ہم اور صلاۃ ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو لفظ صلاۃ یہ نکلا ہے سواد لام یا سلیم سے نکلا ہے, اور سلیم کے ڈکشنری میں معنی آتے ہیں کہ کوئی لکڑی اگر ٹیڑی میڑی ہو گئی, تو جو لکڑی ٹیڑی ہوتی ہے تو اس کو آگ میں تاپ کر, آگ میں سیک کر کے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے, تب سیدھی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کین کے جو کرسیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں یہی تکنیک استعمال کی جاتی ہے, کیونکہ کین جو ہوتا ہے, بانس جو ہوتا ہے, وہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے. تو اس کو کسی چیز کا شیپ دینے کے لیے, کرسی وغیرہ بنانے کے لیے اس میں عام طور پر یہ طریقہ استعمال کیا تھا, اس کو آگ میں سیک کر کے موڑا جاتا ہے تو وہ موڑنے کے قابل ہو جاتی ہے, استعمال کے قابل ہو جاتی ہے. تو سلیون کے معنی ہیں آگ میں سیک کر کسی چیز کو سیدھا کرنا, اور آگ میں سیکنے سے مشقت ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے. تو یہاں پر صلاۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی جو جتنی بری خصلتیں ہوتی ہیں, جو اس میں جتنا ٹیڑھا پن ہوتا ہے نفس کا, نفس کی خباثت ہوتی ہے, نفس کی شرارت ہوتی ہے, نفس کی رذالت ہوتی ہے, برے اخلاق کی وجہ سے انسان میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے, تو اس ٹیڑھے پن کو نماز کے ذریعے, صلاۃ کے ذریعے سیدھا کیا جاتا ہے. تو صلاۃ کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے, اس معنی کی مناسبت کی وجہ سے, اس مفہوم کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اگر ہم 50-60 سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے اندر درستگی نہیں آئی, ہمارے اندر اصلاح نہیں آئی, ہمارے اندر سیدھا پن نہیں آیا, ہمارے اندر اخلاق کا ٹیڑھا پن اور برے اخلاق نہیں گئے, تو یہ نماز نماز نہیں ہے, یہ نماز نماز نہیں ہے, یہ صلاۃ صلاۃ نہیں ہے. یہ صلاۃ ہماری ایسی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک ملک میں قحط پڑ گیا تھا, پینے کے پانی کے لالے پڑ گئے تھے, پینے کے پانی مشکل سے مل رہا تھا. تو ایک بوڑھا بوڑھی کپل جو ہے وہ گاؤں میں رہا کرتا تھا, اس کے پاس ایک گڑھا کھڈا ہوا تھا اور اس میں پانی رکھا ہوا تھا. تو ان لوگوں نے سوچا کہ بادشاہ ہو سکتا ہے پیاس کی وجہ سے بہت پریشان ہوگا, ملک میں قحط ہے, پینے کے پانی کی قلت ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اب ایک گڑھا سر پر رکھ کر کے وہاں سے جو ہے پیدل روانہ ہو گئے, اور راستے میں چلتے 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 اس میں دھول اور اس میں گرد, اس میں مٹی اور اس میں کیڑے تک پڑ گئے. بادشاہ کے دربار پہ پہنچے تو سیکورٹی نے کہا کہ بھائی کچھ لوگ ایسے آئے ہیں, بڑا بوڑھی آئے ہیں اور اپنے سر پر گھڑا رکھ کر لائے ہیں. کہ ٹھیک ہے ان کو آنے دو. کہ بادشاہ ہم نے سنا کہ ملک میں جو ہے پینے کے پانی کی قلت ہے, اس لیے ہم آپ کے لیے پینے کا پانی لائے ہیں, یہ بہت شیریں پانی ہے, بہت میٹھا پانی ہے, قبول فرمائیے. بیچ دربار میں اس گھڑے کو کھولا گیا تو اس میں سے کیڑے اور اس میں سے بدبو, گندی اور سڑان یہ نکلنے شروع ہوئی. تو خیر بادشاہ وہ قدردان تھا, ریا کا خیال رکھا کرتا تھا, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پانی تو لے لو, اور پانی لینے کے بعد سونے اور چاندی سے اس کے گھڑے کو بھر کر کے اس کو اس دجلہ کی نہر کی طرف سے, فرات کی نہر کی طرف سے اس کو واپس لے جاؤ, تو اس راستے سے واپس لے جاؤ اس کے گاؤں کو. جب وہ واپس اس راستے سے ہوئے, ارے بادشاہ کے پاس تو اتنی بڑی نہر ہے, اتنا میٹھا پانی ہے, اتنا شیریں پانی ہے, ہم لے گئے اور بادشاہ نے ہمارا تحفہ قبول بھی کر لیا, اور ہم کو جو سونے چاندی ہیرے جواہرات بھر کے ہمارا گھڑا بھی واپس کر دیا. تو یہی ہماری نماز کا حال ہے, اللہ پاک ہماری نمازوں کو, ہماری عبادتوں کو, طاعتوں کو قبول کر لیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے, ورنہ حقیقت میں ہماری نماز نماز نہیں ہے, ہماری نماز نماز نہیں ہے. اسی طرح آئیے روزہ, روزے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی میں, صوم, صیام, اور صوم کے معنی آتے ہیں خاموش ہو جانا, اور جو خاموش ہو جاتا ہے وہ بات کرنے سے رک جاتا ہے, جو خاموش ہو جاتا ہے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا, قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے کہ میں نے آج صوم کی یعنی خاموشی کی نظر مانی ہے, آج میں کسی سے بات نہیں کروں. صوم, صوم کے معنی خاموش رہنا, اور خاموش آدمی جب ہوتا ہے تو بات چیت کرنے سے رک جاتا ہے, تو رکنے کے معنی ہے, صوم کے معنی رکنے کے آتے ہیں, اور صوم کے معنی, صوم کے معنی رکنا, کن چیزوں سے رکنا, نفسانی خواہشات سے رکنا, کھانے سے رکنا, پینے سے رکنا, یہ رکنے کا نام روزہ ہے. اگر روزہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہمارا ہو رہا ہے تو روزہ روزہ ہے, ورنہ روزہ نہیں. زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ, زکوٰۃ کے معنی کیا ہے, زکا یا زکان کے معنی ایک تو آتے ہیں پاک ہونا, اور دوسرے معنی آتے ہیں بڑھنا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک تو ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے, جو اس میں گند ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے, خباثت جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے, اور دوسرے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے, اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اس تصور کے ساتھ کہ ہمارا مال گھٹے گا نہیں, ہمارا مال پاک صاف ہو جائے گا, یہ زکوٰۃ, زکوٰۃ کے معنی ہے. اور حج, اسی طرح حج کے معنی ہیں ارادہ کرنا, قصد کرنا. حج کے معنی آتے ہیں ڈکشنری میں ارادہ اور قصد کرنا, کسی کو مقصود بنانا. اب جب ایک چیز کو مقصود بنائے گا آدمی, پرپس بنائے گا, مقصد بنائے گا, اصل بنائے گا, تو ساری چیزیں غیر مقصود ہو جائیں گی. جب اللہ کو مقصود بنا لیا, اللہ کے گھر کو مقصود بنا لیا, وہاں کا ارادہ کیا, تو سارے جتنے ارادے ہیں, سارے جتنے مقاصد ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے. اس شان کے ساتھ اگر حج کیا جاتا ہے تو حج کے معنی قصد کرنا, ارادہ کرنا, کسی کو مقصود اپنا بنانا, معبود بنانا, مطلوب بنانا, یہ ہے حج کے معنی. تو حج کے معنی یہ نہیں کہ یہاں سے پلین میں بیٹھ کے گئے اور احرام مان لیا اور چکر لگا لیا, گھوم لیے, گھما لیے, آ گئے, وہ کیا کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, جاتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہماری ساری عبادتیں, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے حج ہو, یہ اسٹرکچر تو ہے, ڈھانچہ تو ہے, لیکن روحانیت سے, معنویت سے خالی ہے. انسان جب تک اس زندہ رہتا ہے, اس کے اندر حرکت ہوتی رہتی ہے, اس کو چاہتے ہیں, اسے محبت کرتے ہیں, لیکن جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کو فوری جو ہے جو قبرستان میں دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اس کے ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, دماغ بھی ہے, ناک بھی ہے, زبان بھی ہے, سب چیزیں موجود ہیں. روحانیت نہیں ہے, باطن اس کا ختم ہو چکا ہے, معنویت اس کی ختم ہو چکی ہے. روح کے بغیر یہ صرف ظاہری عبادتیں ہماری اللہ کے پاس قبولیت حاصل نہیں کریں گی. تو اس لیے ساری عبادتوں میں روحانیت پیدا کرنے کی, جان ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے. وہ سکھاتے ہیں کہ ہماری نماز میں جان کیسی آئے گی, روزے میں جان کیسی آئے گی, زکوٰۃ میں جان کیسی آئے گی, حج میں جان کیسی آئے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.